السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. عيد سعيد اضحى و عيد قربان، عيد بندگی و عيد اولياء خدا. آپ تمام مومنین و مومنات و تمام راہ روان راہ امامت و ولایت و تمام امت اسلامیہ کو تبریک، تہنیت و مبارکباد عرض ہے. سعادت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر، مومنین پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا لطف مختلف صورتوں میں اور شکلوں میں مومنین کے شامل حال فرمایا ہے. کبھی بعثت رسل کی صورت میں یہ احسان عظیم و نعمت عظمیٰ بندگان کی ہدایت کے لیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کبھی بصورت ولایت خداوند تبارک و تعالی نے یہ لطف اپنا شامل حال فرمایا ہے بندگان خدا کے، کبھی بصورت نزول کتب آسمانی اور خصوصاً قرآن کریم کلام اللہ تعالی اور ماہ مبارک رمضان و لیلۃ القدر اور اس کے بعد عید سعید فطر، عید مبعث، عید مسلمین ہے و عید نبوت و رسالت، عید غدیر، عید ولایت و عید امامت تمام مومنین و مسلمین کے لیے اللہ کا عظیم احسان، عید سعید فطر، عید فطرت ہے و عید قربان، عید بندگی و عید عبودیت ہے. ایک اور عید بھی دین میں موجود ہے اور وہ روز جمعہ ہے، کہ عید فقراء جس کا نام رکھا گیا ہے، حج فقراء بھی کہا گیا ہے اور عید ہے عمومی بھی ہے کہ روز جمعہ عید ہے. اور اس سے بھی وسیع تر عید کا دین ایک اور ہے، اور وہ یہ کہ جس دن مومن خدا کی بارگاہ میں معصیت نہ کرے، گناہ نہ کرے، اطاعت و بندگی میں بسر کرے، وہ بھی اس دن اس کا عید کا دن ہے، کہ عید قصبی ہے مومنین کے لیے. ان ایام مبارکہ میں خداوند تبارک و تعالی نے اپنا خصوصی لطف و کرم ہدایت بندگان کے لیے بندوں کو عطا کیا ہے، اور اس میں سر فہرست عید سعید قربان ہے. باقی عید ان کا اسلامی کوئی تصور نہیں ہے، قومی عیدیں ہیں، آبائی عیدیں ہیں، علاقائی عیدیں ہیں، کلچرل عیدیں ہیں. ہر قوم کے پاس عید کا کوئی نہ کوئی تصور پایا جاتا ہے، لیکن دین نے اسلامی و الہی یہی ذکر کی ہیں جن کا آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا ہے. و بہت ہی ایک حکیمانہ نقطہ استاد معظم و مکرم و ارجمند و بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عامولی دام ظل العالی، حکیم متعلی و مفسر بزرگوار، و فیلسوف زمان و عارف شعیر، ان کا یہ فرمانا ہے کہ ہدایت بشر کے لیے چونکہ خداوند تبارک و تعالی نے جہاں دیگر اہتمام فرمایا ہے وہاں پر عید بھی مقرر کی ہے کہ عید ہدایت انسان کے لیے اہم نقطہ ہے، جو کچھ دین میں ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اس کا پہلا مقصد ہدایت انسان ہے، ہدایت کا پہلو اس میں اس کا اصلی عنوان ہے، باقی عناوین ضمنی ذیلی ہیں۔ ہمیں ہر دینی حکم میں اور امر میں اور موضوع میں ہدایت کو جستجو کرنا چاہیے، اگر ہدایت دریافت کر لی اس کا مطلب ہے ہم نے اس کی روح کو اور اس کی حقیقت کو پا لیا ہے، اور اگر اس موضوع کے اندر مضمر ہدایت تک نہ پہنچ سکے ہم محروم و فقط رسم بجا لائی ہے۔ وہ عید کے اندر بھی ہدایت موجود ہے، وہ عید فطر ہو، عید قربان ہو، عید غدیر ہو، عید مبعث ہو، عید جمعہ ہو، یا وہ عید جس میں مومن قصبی عید جس میں مومن خدا کی بارگاہ میں گناہ نہیں کرتا اور خود سے اپنے ہر دن کو عید بنا سکتا ہے۔ حضرت استاد کا یہ فرمانا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کسی شخصیت کے نام سے عید نہیں بنائی، برخلاف مسیحیت کے کہ وہ میلاد حضرت عیسیٰ کو عید قرار دیتے ہیں، کرسمس حضرت مسیح کی ولادت کو عید سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں کسی شخصیت کی محور میں عید نہیں بنائی گئی، اگرچہ شخصیات ہدایت کے لیے مبعوث ہوئی ہیں، وہ آئمہ ہدا ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن ان کے ایام ولادت و شہادت ان کی تکریم کا حکم ہے، تعظیم کا حکم ہے، اور ان کے اندر بھی خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ہدایت کا پہلو رکھا ہے، لیکن رسمی عیدیں، باقاعدہ عید اسلام کے اندر مناسبات ان کی، ایک عید فطر ہے جو اختتام رمضان پر ہے و عید فطرت، اور ایک عید عظیم و عظمہ عید قربان ہے جو آج ہے پاکستان کے افق پر اور بعض دیگر ممالک میں، اور عید غدیر ہے، البتہ عید غدیر فقط تشیع کے ہاں متصور ہے، باقی مسلمین اس کو عید نہیں سمجھتے، منابع تشیع میں و احادیث و روایات تشیع میں اسے بھی عید قرار دیا گیا ہے، اگرچہ ابھی بھی تشیع کے اندر غدیر نے عید کی شکل ابھی بھی اختیار نہیں کی، چونکہ روح غدیر ولایت ہے و امر ولایت چونکہ احیاء نہیں ہو سکا حتی تشیع سے، اس لیے اس کا عید ہونا بھی ابھی تک باقی ہے، عید کے طور پر غدیر ابھی نہیں منایا جاتا۔ اور اسی طرح عید مبعث جو رسومات میں ہی گزر جاتی ہیں، یہ عیدیں اور ان کی حقیقت سے ہم نا آشنا ہیں، عید سعید، ہر عید کا ایک اپنا فلسفہ و حکمت ہے، عید سعید قربان عید بندگی ہے، عید تقویٰ ہے، عید عبودیت ہے، سنت حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل ذبیع علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم اسوہ ہیں، قرآن کی تعبیر کے مطابق اسوہ ہیں ہدایت بشر کے لیے، قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم، ابراہیم تمہارے لیے اسوہ ہے یا ابراہیم کے اندر تمہارے لیے اسوہ ہے، جس طرح رسول اللہ کی ذات میں ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح قرآن نے دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم کو اسوہ کے طور پر پیش کیا ہے کہ ابراہیم اسوہ ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کا ماجرا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام حضرت خلیل ہدایت مجسم ہیں اللہ تعالی کی جانب سے، ہر قدم جو حضرت ابراہیم نے اٹھایا وہ امتوں کے لیے ہدایت بن گیا، وہ دین خدا کا حصہ بن گیا، جز بن گیا، جو اعلان کیا، جو بات کی، جو قدم اٹھایا، جو کردار پیش کیا، جو سیرت قائم کی، وہ سب دین بن گیا، چونکہ وہ سیرت حکم خدا کے مطابق قائم ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اور اپنی حوث سے کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ حکم خدا سے سب زندگی بسر کی، اور حکم خدا پر جب ایک عبد خدا و عبد صالح خدا کے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے فوق العادہ و غیر معمولی القابات ذکر کی ہیں، جو کم تر حتیٰ کسی اور نبی کے لیے بھی ذکر کیے ہیں، کہ ابراہیم، ان ابراہیم اواہ منیب، اواہ ہے، حلیم ہے، منیب ہے، یہ خصوصی خصوصیات ہیں حضرت ابراہیم کے لیے، کہ چونکہ عید کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، ان خصوصیات کی تشریح کی گنجائش نہیں ہے، کسی اور فرصت میں انشاءاللہ یہ موضوع قرآنی سیرت حضرت ابراہیم قرآن کریم کی نگاہ سے عرض ہوگی، اس میں یہ صفات عرض ہوں گی کہ کیا مراد ہے، ابراہیم اواہ کیسے ہیں، ابراہیم منیب کیسے ہیں، ابراہیم کی دیگر خصوصیات کیا ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائشوں میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، اور ان آزمائشوں پر پورے اترے، انجام دیا، اور آخر عمر میں حضرت ابراہیم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی، دعائیں ابراہیم قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی فراوان دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں سے آج امت اسلامیہ در حقیقت سب سے زیادہ بہرہ مند ہے و استفادہ کر رہی ہے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے نتیجے سے، جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے حضرت ابراہیم نے اللہ تعالی سے، چونکہ بے اولاد تھے حضرت ابراہیم، شادی کی تھی انہوں نے ایک امیر خاندان سے، ایک اشرافی خاندان سے شادی کی تھی انہوں نے، چونکہ خود ایک نسبی طور پر ایک بڑی شخصیت تھے، یا خاندانی طور پر حضرت ابراہیم اپنے معاشرے کے اندر ایک نمایاں خاندان کا حصہ تھے، خاندان برگزیدہ، خاندان نبوت و رسالت سے تھے اور خود بھی۔ لہذا ان کی شادی ہوئی جس خاتون سے، سارہ سے، اس کا مزاج جس طرح دیگر انبیاء کی بعض ازواج رہی ہیں اور انبیاء سے متفق نہیں تھیں، ہم آہنگ نہیں تھیں، ہم فکر نہیں تھیں، ہم مزاج نہیں تھیں، بلکہ یا زنانہ اپنی قصبی شخصیت کی وجہ سے محدودیت ذہنی کا شکار تھیں، یا اور دیگر جس میں عموماً مبتلا ہو جاتی ہیں خواتین بسا اوقات اس ماحول کی تنگی کی وجہ سے، یا اپنی خصوصیات کی بنا پر جن مشکلات میں، سارا ان خصوصیات میں مبتلا ہو گئی اور حضرت ابراہیم کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کی ایک کنیز تھی، یا درحقیقت حضرت ابراہیم کی نہیں بلکہ سارا کی، ان کی زوجہ کی کنیز تھی ہاجر، اور ظاہراً تھیں بھی سیافام کنیز تھیں ظاہراً، اب میں کسی جگہ مدرک دیکھا نہیں، لیکن بعض جگہ اشارہ ہے کہ سیافام تھیں جناب ہاجر، یہ کنیز تھی سارا کی۔ حضرت ابراہیم چونکہ معمور تھے اللہ کی طرف سے تبلیغ دین پر، شروع سے ہی گھریلو مشکلات حضرت ابراہیم کو پیش آئیں، پہلے کفیل اپنا، جو البتہ اہل سنت کیا کہتے ہیں، وہ والد تھے ان کے آزر، لیکن شیعہ مفسرین کے بقول والد نہیں تھے، یا چچا تھے یا کفیل تھے، آزر جو بھی تھے، بہرکیف حضرت ابراہیم سے قریبی تعلق تھا اس شخص کا، آزر کا، آزر سے کشمکش شروع سے رہی گھر کے اندر، تائیں کہ حضرت ابراہیم نے براءت کا اعلان کیا اور دشمنی کا اعلان کیا کہ چونکہ تو دشمن خدا ہے، جو بھی ہے، میرا والد ہے یا چچا ہے یا جو بھی ہے، چونکہ تو خدا کا نہیں ہے، لہذا تو دشمن خدا ہے اور میں بری ہوں تجھ سے، میں دور ہوں تجھ سے، تیرا اور میرا راستہ الگ ہے، تو بت پرست ہے، میں خدا پرست ہوں، تو مروج بت پرستی ہے، میں مبلغ وحی خدا ہوں، اس لیے تیرا اور میرا راستہ الگ ہے. یہ گھریلو الجھن شادی سے پہلے موجود تھی. شادی ہوئی, سارا میں مبتلا ہو گئے, ایک خاندان کی لاڈلی پلی ہوئی لڑکی, وہ آئی حضرت ابراہیم سے آ کر. وہی تقاضے جو عموماً ہوتے ہیں ایسے مرفع خاندانوں کی لڑکیوں کے, کہ سوٹ مانگنا, انگوٹھیاں مانگنا, چوڑیاں مانگنا, شاپنگ مانگنا, اپنے زمانے کے کلچر کے مطابق. باہر کیف حضرت ابراہیم سے ہم آہنگ نہیں تھی سارا. حضرت ابراہیم بھی خوش نہیں تھے اتنے زیادہ سارا کے رویے سے اور عمل سے, ہر چند سمجھاتے تھے انہیں. سارا نے ہاجر کو آزاد کیا یا حضرت ابراہیم کے لیے ان کو دے دیا, ہبا کر دیا انہوں نے. حضرت ابراہیم نے آزاد کر کے حضرت ہاجر سے شادی کر لی, اور اس کے بعد اولاد نہیں تھی, نہ سارا سے تھی نہ ہاجر سے تھی. اور روایات مختلف ہیں, بعض روایات میں ہے کہ 82 سال تک حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی, اور ایک روایت میں ہے کہ 86 سال تک حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی. باہر کے 82 سالوں یا 86 سالوں زیادہ فاصلہ نہیں ہے, 4 سال کا فرق ہے. عموماً اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی, 82 سال ہو یا 86 سال فرق نہیں پڑتا. حضرت ابراہیم کے دل میں یہ حسرت تھی, چونکہ حضرت ابراہیم ہمیشہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے ذریت صالحہ و اولاد صالحہ کی دعا مانگتے تھے, اور اس ذریت صالحہ کی کمی حضرت ابراہیم کو محسوس ہوتی تھی. آرزو تھی کہ میرے صلب سے ذریت صالحہ پیدا ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں حضرت ابراہیم کو بشارت دی بیٹے کی, کہ پورا ماجرا قرآن کریم میں موجود ہے, جو ان کے لیے بھی تعجب کا باعث تھا, ان کی زوجہ کے لیے بھی تعجب کا باعث تھا, اور دوسروں کے لیے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ خدا کے لیے آسان ہے, جیسے حضرت زکریہ کو بڑھاپے میں اللہ نے بانج عورت سے, نازا عورت سے, خدا نے آکر بیوی سے جو جوانی میں بھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی, اس سے یحییٰ جیسی ہستی و شخصیت و اولاد عطا فرمائی. خداوند اس طرح عباد صالح کو ذریت صالحہ عطا کرتا ہے. جو بھی مانگے ذریت صالحہ مانگے, خدا ذریت صالحہ دیتا ہے. اگر نرینہ اولاد مانگے تو نر دیتا ہے خدا. اس نر میں عقل ہونا یا انسانیت ہونا یا اس میں سوجھ بوجھ ہونا ضروری نہیں ہے, وہ صرف نر ہی ہوتا ہے, اور نرینہ نر والے کام سب کے ساتھ کرتا ہے. ماں باپ کے لیے بھی نر ہی ہوتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, محلے والوں کے لیے بھی نر ہی ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نر جانور ہو یا انسان, نر نر والے کام کرتا ہے پھر معاشرہ تنگ پڑ جاتا ہے اس سے. یہ جن جنہوں نے نر مانگے تھے خدا نے نر دے دیے, اور آج وہی نر ان کی بے آبروئی و بے عزتی کا سبب بنے ہوئے. اگر ذریت صالحہ خدا نے دی ہوتی اور طلب کی ہوتی تو خدا بڑھاپے میں بھی یہ اولاد عطا کر دیتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ذریت صالحہ عطا فرمائی. اسماعیل اس بڑھاپے میں باعث شکر و شکرانہ بھی تھا, اور حسرت بھی پوری ہوئی, دعا بھی پوری ہوئی, اور پھر زحمتوں سے حضرت اسماعیل کی پرورش ہوئی. پیدائش کے وقت ہی سے امتحان شروع ہوا. ولادت حضرت اسماعیل کی ظاہراً فلسطین کے علاقے میں ہوئی, لیکن وہاں سے منتقل کر دیا گیا مکہ میں. فلسطین اور مکہ دور ہے, یعنی اردن کے کسی نواح میں, اردن میں اس وقت وہ علاقہ موجود ہے ظاہراً جہاں پر حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تھی. چونکہ حضرت اسماعیل بابل میں تھے, بغداد کے جوار میں, قرب میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی, لیکن نمرود سے طاغوت وقت کے ساتھ جو نبرد کی مبارزہ کیا, اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا اور علاؤ میں, اور اس وقت سے بابل کو ترک کر دیا حکم خدا سے. اور یہ کنعان کا علاقہ جو اس وقت وسیع علاقہ تھا, کنعان کا, فلسطین و اردن اور لبنان, یہ علاقہ کنعان کا علاقے میں شمار ہوتا تھا. یہاں پر تشریف لائے کہ یہ آباد علاقہ تھا, سرسبز علاقہ تھا. بابل عراق اور ایران کا درمیانی علاقہ, اور بعض جو مشرقی مرکزی ایشیا کا علاقہ یہ بابل کا حصہ تھا کہ جہاں قدیم تہذیبیں تھیں. حضرت ابراہیم کی ولادت وہاں ہوئی تھی, حضرت اسماعیل کی ولادت ظاہراً اس علاقے میں ہوئی, لیکن حکم ہوا کہ ولادت کے فوراً بعد زچہ و بچہ یعنی ماں اور بیٹا دونوں کو شیرخوار کو لے کر نو مولود کو اور ماں سمیت انہیں وادی غیر زیزر میں لے جائیں, یعنی ایسی وادی میں لے جائیں جہاں پیدا ہوئے وہ سرسبز وادی تھی, باغات زیتون کے باغ, چونکہ یہ علاقہ بڑا سرسبز ہے, اردن اور فلسطین کا علاقہ صحرا نہیں ہے, بہت ہی خوبصورت اور سرسبز اور پرنعمت علاقہ ہے. وہاں سے اٹھایا اور وادی غیر زیزر میں جا کر حکم خدا پر انہیں چھوڑ دیا, اور وہ ماجرا قرآن کریم میں ذکر ہوا. پھر وہاں سے خدا نے معجزات ظاہر کیے ان تینوں شخصیات سے. اس طرح زحمتوں سے و سختیوں سے حضرت اسماعیل کی پرورش ہوئی. جناب ہاجر نے محنت کی, با اکثر اوقات تنہا رہیں, چونکہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم تبلیغ دین خدا میں مصروف تھے, وہ طاغوت کے خلاف مبارزے میں مشغول تھے, وہ ہدایت ناس میں مشغول تھے, گھریلو شخصیت نہیں تھے کہ ان کا کام فقط گھر کا راشن کچن کا ہی پورا کرنا, کہ حضرت ابراہیم کا کام یہی ہو دفتر جانا, واپسی پہ منڈی سے کوئی چیز لے کر آنا, صبح پھر اٹھ کے دفتر میں جانا, بلکہ ہدایت بشر کے لیے مبعوث ہوئے. ظاہر ہے گھر کو جتنا وقت دینا چاہیے, حتیٰ بچے کی ولادت کے ایام میں وہ وقت نہیں دیا. یہ ساری زحمت حضرت ہاجر نے کی. ہاجر نے بچے کو پالا, بچہ جوان ہوا, اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم کو حکم خدا ملا, اور وہ حکم خدا جو دو دن یا تین دن مسلسل نازل ہوتا رہا. پہلی دفعہ حالت منامیہ میں, اب عموماً اس کو اردو میں ترجمہ دیا جاتا ہے نیند میں, نیند اور حالت منامیہ میں فرق ہے. نیند ایک بے حسی کا عالم ہے, لیکن حالت منامیہ ایک شہودی عالم ہے. حالت منامیہ شبی حالت ہوتی ہے جس میں انسان نیند کی طرح ہوتا ہے. نیند کی طرح کا مطلب یہ کہ محسوسات سے منقطع ہوتا ہے اور عالم غیب و عالم ملکوت سے مرتبط ہوتا ہے. اس حالت کو حالت منامیہ کہتے ہیں, شہودی و حضوری حالت جس کو کہتے ہیں. انسان حواس کے ذریعے سے, آنکھوں کی مدد سے, کانوں کی مدد سے, اور حس کی لامسہ کی مدد سے محسوسات کو دیکھ سکتا ہے. جس طرح ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, لائٹ نظر آ رہی ہے, اور اس حال کے اندر موجود انسان اور در و دیوار ہمیں رنگ اور رنگین چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ سب محسوسات ہیں. لیکن ابھی ہی آپ بیٹھے ہوئے محسوسات کے علاوہ کچھ غیر محسوس چیزیں بھی آپ سمجھ رہے ہیں, درک کر رہے ہیں, ان کو عقل کی مدد سے سمجھ رہے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان نہ آنکھ سے دیکھتا ہے نہ عقل سے دیکھتا ہے, بلکہ ان کو دل سے انسان درک کرتا ہے. حضرت ابراہیم اس حالت میں دریافت کیا پیغام خداوند تبارک و تعالی کا کہ جو چیز تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, پسند ہے, اسے خدا کی راہ میں قربان کر دیں. حضرت ابراہیم اٹھے, اور چونکہ واضح حکم تھا اس کے اندر موجود, اور غور کیا کہ سب سے زیادہ عزیز و پسند تو مجھے اسماعیل ہیں, یہ بچہ جو بڑھاپے میں 82 یا 86 سال کی عمر میں حسرتوں کے بعد و منتوں کے بعد اللہ نے عطا کیا, اور ذریت صالحہ جس سے ذریت ابراہیم آگے پھیلنا تھی, اب اس کے ذبح کا حکم آ گیا ہے. حضرت ابراہیم, جیسے بعض روایات میں ہے کہ ایک ایسی کیفیت مبتلا ہوئی کہ یہ کیا, آیا کوئی الہی حکم ہے یا ممکن ہے کوئی اور اس کے اندر مداخلت ہو. باہر کیف ابھی میں اشارہ نہیں کرتا, چونکہ عموماً جب ذہنیتیں تیار نہ ہوں اور ایسی باتیں سننے سے ذہن مشوش ہو جاتے ہیں, ذہن آمادہ ہوں, پہلے سے دینی بنیادیں بنی ہوئی ہوں, حقائق و معارف سے آشنائی ہو, مطالعہ کرنے والی قوم ہو, اس کو تو سب کچھ بتایا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو فرصت ہی نہ کر پائیں اپنے دینی مبانی کو اور دینی بنیادوں کو سمجھنے کی, ان کے سامنے یہ باتیں ممکن ہے تشویش ذہن کا باعث بن جائے. باہر کیف حضرت ابراہیم نے فوراً اقدام نہیں کیا, ایک حیرت کی حالت میں رہے. دوسری دفعہ پھر یہی کیفیت طاری ہوئی اور جگہ بدلی حضرت ابراہیم نے. ظاہراً پہلا حکم مکہ میں حضرت ابراہیم کو ملا, دوسرا مکہ سے باہر آئے اور یہ حکم دریافت ہوا, اور تیسرا عرفہ میں جب پہنچے تیسری دفعہ یہی حکم تکرار ہوا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم مطمئن ہوئے, یقین ہو گیا کہ حکم خدا ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت اور اسماعیل کے ذبح کا حکم ہے. حضرت ابراہیم آئے اور آ کر جناب حاجر سے ماجرا ذکر کیا کہ حکم خدا یہ ہے. حاجر نے اپنے ہاتھوں سے حضرت اسماعیل کو تیار کیا, آمادہ کیا اور خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا. حاجر وہ عظیم نمونہ ہے جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. حج کا حصہ ہے حضرت حاجر کی سیرت, صفا و مروہ کی سائی. یہ در حقیقت قدم حاجر ہیں جن پر تمام انبیاء و معصومین و اولیاء و علماء اور تمام صالحین و حجاج و زائرین کو حکم ہے کہ حج نہیں ہوتا جب تک نقش قدم حاجر پر نہ چلیں. نقش قدم حاجر پر سعی کرنا, صفا سے مروہ و مروہ سے صفا, سات دفعہ آنا جانا, در حقیقت روح حاجری انسان کے اندر پیدا کرنا ہے, ایثارگری کی روح پیدا کرنا ہے کہ سوچے انسان کہ میں جس خاتون کے نقش قدم پر قدم رکھ رہا ہوں صفا سے مروہ میں, کہ آج کل ماربل کی صفا و مروہ ہے. حضرت حاجر جب پہنچی تھی وہاں پر ماربل نہیں تھا, سنگلاخ زمین تھی, سخت وادی غیر ذی زر, کوئی بندہ بشر نہیں تھا, مخلوق نہیں تھی اس کے اندر اور آبادی نہیں تھی, ایک خوفناک پہاڑی درہ تھا وہاں پر, اور تنہا اپنے بچے کو لے کر حضرت حاجر وہاں موجود تھی. در حقیقت یہ دوڑ جو حضرت حاجر نے لگائی یہ خدا پر توکل کی علامت ہے, یہ خدا سے امید کی علامت ہے, یہ ایمان کا تجسم ہے. حضرت حاجر ایک خاتون ہے, وہ بھی سیافام اور وہ بھی کنیز سارا کی, سارا جو امیر خاندان کی خاتون تھی, اس کی کنیز نے آ کر خدا کے حکم میں اور راہ خدا میں قدم اٹھایا, جو قدم ہزاروں سال سے ابھی تک قائم ہے اور قیامت تک یہ قدم حضرت حاجر کا بشریت کی ہدایت کے لیے علامت و علم بن گیا ہے. حضرت حاجر راضی ہوئی, بچے کو ہمراہ کیا, روانہ کیا ذبح کرنے کے لیے. خوب ظاہر ہے ذریت صالحہ ہر ماں سے پیدا نہیں ہوتی, ہر امیر خاتون ذریت صالحہ پیدا نہیں کر سکتی, ہر سرمایہ دار کی بیٹی ذریت صالحہ پیدا نہیں کر سکتی, ہر متمول عورت ذریت صالحہ پیدا نہیں کر سکتی, ورنہ سارا کے بطن سے ذریت صالحہ پیدا ہو جاتی, کہ البتہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق, جناب اسحاق عطا کی حضرت اسماعیل کے بعد. لیکن حاجر کنیز ہو کر ایک گمنام خاتون, معلوم نہیں کس خاندان کی تھی, اور کنیز جس کو خریدا گیا تھا, اور وہ بھی سیافام جس کو معاشرہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا, حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, وہ خاتون اگر راہ خدا میں آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے یہ عظیم ذریت صالحہ عطا کر دیے. اور ہر قدم حاجر کا فوق العادہ و غیر معمولی قدم ہے, یہ قدم کہ بچہ پالنا ان زحمتوں میں تنہا حضرت ابراہیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. یہ نہیں کہا کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں, ہمارا کیا بنے گا. ابھی رائے خدا میں اگر شوہر زور کے بعد گھر نہ جائے تو بیوی اس کو وارننگ دے دیتی ہے کہ یا مسجد میں جاؤ یا مدرسے میں جاؤ, گھر ہو, اگر تم نے یہی کام کرنا تھا مجھ سے شادی کیوں کی تم نے. اور حضرت حاجر نے ابراہیم کو نہیں کہا کہ اے ابراہیم اگر تبلیغ ہی کرنی تھی تو میرے ساتھ شادی کیوں کی, مجھے ان پہاڑوں میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو. بلکہ حضرت حاجر شریک تھیں رسالت ابراہیم میں, اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نقش قدم باقیات میں سے قرار دیا اور حج کا حصہ بنا دیا, عبادت قرار دیا, بندگی کا حصہ قرار دیا. صفا و مروہ حضرت حاجر کے نقش قدم کا نام ہے, خود صفا و مروہ پتھروں کا نام ہے، پہاڑیاں ہیں، اگر حاجر کے قدم نہ پڑتے تو دیگر پہاڑوں کی طرح تھے۔ مکہ میں جائیں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، کچھ انہوں نے ابھی کھود کے ختم کر دیے، کچھ باقی ہیں، لیکن یہ پہاڑی قیامت تک رہے گی، یہ نشان قیامت تک رہیں گے۔ کیوں؟ کہ حاجر نے ان کو باقیات میں سے قرار دیا ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے حاجر کو وہ ہمت و بصیرت و شعور عطا کیا، اس کنیز کو کہ بچہ جوان کر کے حضرت ابراہیم کے سپرد کیا۔ حضرت موسیٰ کی ماں سے بڑھ کر تھی حضرت حاجر، موسیٰ کی ماں نے بچہ حکم خدا سے تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، لیکن امید تھی کہ دریا میں، بلکہ یقین تھا کہ دریا میں غرق نہیں ہوگا، بچ جائے گا، چونکہ وحی خدا ایسے تھی کہ ہم ملائیں گے آپ کو اس کو، لیکن حاجر کو یہ وحی نہیں آئی تھی کہ ملائیں گے، بلکہ کہا کہ ذبح کرنا ہے اس کو، گلا کاٹنا ہے اس کا، اور حاجر کو یقین تھا کہ واپس نہیں آئے گا۔ تیار کر کے حضرت ابراہیم کے ہمراہ روانہ کر دیا، حضرت ابراہیم لے کر گئے، اور یہی جو آج مناسک و مواقف حج ہیں، پہلے عرفات میں گئے، عرفات میں ایک وقت گزارا، پھر اس کے بعد مشعر میں آئے، مزدلفہ میں آئے، اور مزدلفہ سے وادی منا میں آئے، اور جہاں اس وقت حاجی کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، یہاں پر جب حضرت ابراہیم پہنچے، قربان گاہ تھوڑا سا اس سے فاصلے پر تھی جہاں پر جا کر اسماعیل کو قربان کرنا تھا، وہاں جب پہنچے تو شیطان آ گیا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو، یہ بات تم نے دیکھی، خواب تم نے دیکھی، یا اشارہ ہوا، اپنی اولاد کو کوئی ذبح کرتا ہے، اپنی اولاد کو کوئی یہ کام کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تین جگہوں پر شیطان کو سنسار کیا، اور وہ شیطان کو سنسار کرنا بھی عبادت بن گیا، حاجیوں کی عبادت شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ عمل ابراہیم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم لے کر آئے جناب اسماعیل کو مسلخ میں آ کر اور لٹایا، فلما اسلما، دونوں تسلیم ہوئے اور اس تابع ہوئے، وطلہ للجبین، اور پیشانی کے بل لٹایا، طلہ للجبین، ابراہیم نے بچے کو پیشانی کے بل لٹایا، چھری لی گلے پہ رکھی، اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان نازل ہوا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، نادیناہ، ہم نے آواز دی، ابراہیم کو اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے عہد سچ کر دکھایا ہے، یہی مقصود تھا ہمارا، جو کام تو نے کر دیا ہے یہی کروانا تھا، اسماعیل کی گردن نہیں کٹوانی تھی، تیری محبت کا تعلق کاٹنا تھا، وہ جو راہ خدا میں رکاوٹ بن سکتا تھا، یا وہ محبت جو خدا سے ہونا چاہیے تھی وہ غیر خدا سے جب ہو جاتی ہے، وہ تعلق ہم نے کاٹنا تھا، تاکہ ابراہیم خلیل خدا ہی رہے، اس خلت میں اور اس خلیلیت میں کوئی حائل نہ ہو، کوئی بھی حائل نہ ہو، نہ نفس ابراہیم حائل ہو، نہ زوجہ ابراہیم حائل ہو، نہ اولاد ابراہیم حائل ہو۔ کوئی انسان خلیل جب بنتا ہے، اللہ کا خلیل، خلیل اللہ، خلیل اللہ کے علاوہ پھر کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا، اس وقت مقام خلت پہ فائز ہوتا ہے، اور اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ یہ مقام عظما خلیل کو عطا کرتا ہے۔ اور اب خلیلیت میں ایک چیز حائل ہو رہی تھی کہ خلیل خدا خلیل اولاد بھی ہو رہا تھا، یا خلیل ازواج ہو رہا تھا، یا خلیل خاندان ہو رہا تھا، یا خلیل دنیا و مال ہو رہا تھا، جن کی خلت میں جاتی ہے شرک آ جاتا ہے، کہ وہ خلیل خدا نہیں رہتے، بلکہ اللہ کے بھی خلیل ہیں، غیر اللہ کے بھی خلیل ہیں، مخلوق کے بھی خلیل ہیں، نعمتوں کے بھی خلیل ہیں، لذتوں کے بھی خلیل ہیں، اپنے نفس کے بھی خلیل ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کی خلت مشرکانہ ہے، یہ خالصتاً خلیل خدا نہیں ہیں۔ اور اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ صفت حضرت ابراہیم کی لی سراہی ہے، سب سے زیادہ تکرار ہوئی ہے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی صفت، وہ یہ کہ ما کان من المشرکین، کئی دفعہ قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا ما کان من المشرکین۔ پہلے اوصاف ابراہیم ذکر کیے، مبارزات ابراہیم ذکر کیے، ایثار و فداکاری حضرت ابراہیم کی ذکر فرمائی، اور آخر میں فرمایا ما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھا، ذرہ برابر شرک حضرت ابراہیم کے اندر نہیں تھا، نہ کہ اعتقاد میں کہ خدا اللہ ہے یا کوئی خالق کوئی اور ہے، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس مقام پر پہنچایا کہ جہاں پر نہ حضرت ابراہیم کا نفس شرک پیدا کر سکا اس مقام میں، نہ حضرت ابراہیم کا خاندان مانے بن سکا اس خلت میں، نہ حضرت ابراہیم کی اولاد مانے بن سکی، نہ عبادت ابراہیم میں شرک تھا، نہ اعتقاد ابراہیم میں شرک تھا، نہ سیرت ابراہیم میں شرک تھا، نہ ہی تعلق ابراہیم میں شرک تھا، ابراہیم کے تعلقات مشرکانہ نہیں تھے، ما کان من المشرکین، وہ تعلق فقط خدا سے تھا اور ہر چیز خدا پر قربان تھی۔ خداوند تبارک و تعالی نے وہاں پر حکم دیا حضرت جبرائیل کو، جبرائیل ایک دمبا لے کر آئے اور پیش کیا اور کہا کہ آپ نے اللہ کا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا بلکہ یہ جانور ذبح کرنا ہے، اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے بدلے وہ جانور ذبح کر دیا اور وہاں سے سنت قائم ہوئی قربانی۔ قربانی اردو زبان میں ذبح کرنے کا ہی نام ہے، یا کوئی چیز دے دینا، فدا کر دینا، پیش کر دینے کو قربانی کہتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں میں نے اپنا وقت قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، اپنی شخصیت قربان کی، میں نے یہ قربان کر دیا۔ قربان کرنا یعنی لٹا دینا، دے دینا، فدا کر دینا، نہ قربانی قربان سے ہے، وہ قربان تقرب سے ہے، قربت سے ہے۔ فدا کرنا نہیں ہے، لٹانا نہیں ہے، پیش کرنا نہیں ہے کہ میں نے، یعنی ہم عموماً قربانی کا معنی کرتے ہیں سیکریفائی کرنا، سیکریفائی اور چیز ہے اور قربانی اور چیز ہے۔ سیکریفائی کہتے ہیں کسی چیز کو کسی کی خاطر پیش کر دینا، اس سے دستبردار ہو جانا کہ یہ میں نے فلاں کے لیے، آپ کے لیے، اللہ کے لیے یہ میں نے پیش کر دیا ہے، میں دستبردار ہو گیا ہوں۔ لیکن قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، باعث قرب انسان ہو، اور بہت سارے اعمال ہیں جو باعث قرب انسان ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ قربانی یہ عمل حضرت ابراہیم کا باعث قرب بنا حضرت ابراہیم کا اللہ کی طرف، اور پھر انسانوں کے لیے اس کو مقرر کر دیا کہ آپ بھی یہ تضحیہ کریں، یعنی جانور ذبح کریں تاکہ باعث قرب ہو۔ جانور ذبح کرنا باعث قرب ہے، اور خدا نے فرمایا کہ اس جانور کی کھالیں، اس کی گوشت، اس کا خون یہ نہیں پہنچتا اللہ تک، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ تک تقویٰ پہنچتا ہے۔ وہ چیز جو اس عمل میں روح ہے وہ تقویٰ ہے۔ ہر عمل جس کے اندر تقویٰ ہو وہ قربانی ہے۔ نماز میں تقویٰ ہو نماز قربانی ہے، لہذا روایت میں ہے الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر بات تقویٰ کے لیے نماز قربانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو روزانہ قربانی کرو خدا کی راہ میں، تقویٰ کے ساتھ نماز پڑھو، با تقویٰ ہو کر نماز پڑھو، الصلاۃ قربان لکل تقی، اور اس کو آپ مطلع بنا لو اور اس کی وزن پر پھر آگے پوری شریعت کو ذکر کر دو کہ الصوم قربان لکل تقی، الحج قربان لکل تقی، الزکاۃ قربان لکل تقی، الخمس قربان لکل تقی، الجہاد قربان لکل تقی، التعلیم قربان لکل تقی، التعلم قربان لکل تقی۔ ہر چیز جو انسان تقویٰ کی بنیاد پر انجام دے وہ باعث قرب ہے انسان کے لیے کہ خدا کے قریب کر دے اس کو۔ یہ تقویٰ باعث قربانی ہے، قربانی قربت سے ہے۔ ذبح کرنا وہ عمل ہے جو انسان تقویٰ کی بنیاد پر انجام دیتا ہے کہ اس کی حکمت ہے۔ میں شاید پچھلے سال کے خطبہ میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ممکن ہے ابھی ذہنوں میں نہ ہو آپ عزیزوں کے، تکرار کر دیتا ہوں کہ قربانی جانور ذبح کرنا منا میں جو اس وقت حاجی ہیں ان کے لیے واجب، اور جو منا میں نہیں ہیں اپنے گھروں میں وطنوں میں ہیں ان کے لیے مستحب ہے، سنت ہے، لیکن مؤکد ہے کہ تاکید شدید ہے۔ حتی بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اتنی تاکید ہے کہ لگتا ہے ان پر بھی واجب ہے قربانی کرنا، جو صاحب استطاعت و حیثیت ہو وہ ضرور عید کے دن، عید قربان کے دن قربانی کرے، جانور ذبح کرے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ یہ ایک علامتی کام ہے عزیزان من، علامتی کام ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے اسماعیل ذبح کرنا تھا اور جانور ذبح ہوا علامتی طور پر، اصل میں محبت پر چھری چلانا تھی، اصل میں حب پر چھری چلانا تھی۔ آج بھی جو قربانیاں ہوتی ہیں مقصود بکرے اور گائے کاٹنا نہیں ہوتا، وہ اس کا ضمنی فائدہ ہے، گوشت فقیروں کو دیں یا خود کھائیں یا رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو دیں، ضمنی فائدہ ہے۔ اصل ہدف قربانی کا یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں سال بھر میں جن پر چھری چلنا چاہیے، بہت ساری چیزیں، نفس ہے ہمارا، یہ نفس بہت کچھ سال بھر میں حاصل کر لیتا ہے، بہت ساری چیزوں سے جڑ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں، گھر بنا لیتی ہیں، ان سب پر چھری چلانا مقصود ہے۔ اور وہ چھری علامتی طور پر بکرے پر یا جانور پر چلتی ہے، لیکن حقیقتاً انسان ان تمام تعلقات کے اوپر چھری چلاتا ہے جو روح قربانی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر تقوی ہو، اور قربانی سے تقوی انسان کا بڑھ جاتا ہے۔ قربانی کے فقہی احکام بھی ہیں، جو جانتے ہیں کہ قربانی حلال مال سے کریں، اپنے مال سے کریں، رشوت کے مال سے، سود کے مال سے، حرام کے کمائے ہوئے مال سے قربانی نہ کریں، اپنے خالص حلال مال سے کریں۔ یہ قربانی کر کے اس کے تین حصے کریں، ایک حصہ ہدیہ ہے، ایک حصہ صدقہ ہے، اور ایک حصہ اپنے خاندان کے لیے یا اپنے لیے ہے۔ ہدیہ کا مطلب یہ کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، قریب قربت داروں کو دیں، بے شک وہ امیر ہوں، بے شک وہ با استطاعت ہوں، ان کے پاس آپ سے بھی زیادہ مال و منال ہو، آپ ان کے استحقاق کو نہ دیکھیں۔ ہدیہ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کو دے رہا ہوں یہ مستحق ہے یا نہیں، ہدیہ مستحق کا نہیں ہوتا، ہدیہ قرابت دار، رشتہ دار، کسی حقدار کا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حق ہے مجھ پر، لہٰذا اس کو ہدیہ دینا چاہیے۔ صدقہ ہے جو مستحق کو دیا جاتا ہے، صدقہ ہے جو فقیر کو دیا جاتا ہے، نہ ہدیہ۔ صدقہ فقیر کو دیں، قربانی کا ایک حصہ صدقہ کریں، ایک حصہ ہدیہ کریں، اور ایک حصہ خود تناول کریں، اپنا نفقہ کریں اس کو اپنے لیے، کہ البتہ یہ نہ ہو کہ سال بھر اور کئی مہینوں تک فریجیں بدبودار ہو جائیں، قربانی کا گوشت ان میں سڑتا رہے، گلتا رہے۔ مضر بھی ہے زیادہ عرصہ گوشت فریجوں میں رکھنا، یہ مضر بھی ہے، گوشت خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ زندہ جانور و زندہ موجود کا حصہ ہے، یہ حی چیزیں جن میں حیاتی عناصر ہوتے ہیں، یہ جلدی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے، اگرچہ کیمیکل ہیں یا فریج میں رکھیں، ٹھنڈک میں رکھیں، بدبو نہیں پھیلتی، لیکن مضر ہو جاتے ہیں، زیادہ عرصہ ان کو نہ رکھیں، فریز نہ کریں، بس یہ تین چار دن ہیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی موقع دیں، تاکہ جس مقصد کے لیے یہ کروایا گیا ہے کام، ضمنی مقصد البتہ، وہ یہ کہ ان لوگوں تک یہ گوشت پہنچ جائے، اور وہ بھی نیت کے ساتھ، قربت کے ساتھ، جس میں ریاکاری نہ ہو، نمائش دولت و ثروت نہ ہو۔ یہ جو پاکستان کے اندر شروع ہو گیا ہے کہ مہنگا جانور خریدنا ہے اور مقابلے میں جانا ہے، اس کو شہر میں پھرانا ہے، اور مثلا لاکھوں روپے کے بکرا خریدنا ہے، یہ قربانی نہیں ہے، یہ نمائش ثروت ہے، یہ ریاکاری ہے، اور یہ بد عمل ہے۔ قربانی کا درحقیقت تمسخر ہے، قربانی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حسب استطاعت آپ قربانی کریں، اور قربانی سے خود بھی بہرمند ہوں، اور دوسروں کو بھی قربانی سے حصہ دیں، تاکہ وہ بھی مستفید ہوں گے۔ ممکن ہے بعض فقراء سال بھر ان کو گوشت نہیں ملتا یا اچھا کھانا نہیں ملتا، ان کے لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے اہتمام کیا گیا ہے کہ ان کو پہنچے۔ اس کے علاوہ بھی احکام ہیں، قربانی کے بھی ہیں و عید کے بھی ہیں، لیکن چونکہ خطبے کا وقت محدود ہے اور آپ نے بعد میں جا کر شاید قربانیاں بھی کرنی ہوں گی اور جانور ذبح کرنے ہوں گے، خطبے کو مختصر کر دیں اسی پر کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ حجاج کے حج کو قبول فرمائے، خداوند تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹائے، اور پروردگار ان کے تمام اعمال صالحہ و تمام مومنین کے، اور خصوصاً جو راہ خدا میں تقوی کی بنیاد پر قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانی قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صدق الله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی سیدت نساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، وعلی سبتی الرحمہ وسیدی شباب الجنہ الحسن والحسین صلوات اللہ علیہما، وعلی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی والحجت القائم المہدی صلوات اللہ علیہم اجمعین، حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ و نفسی اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی، عید سعید قربان مجددن، تمام امت اسلامیہ و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ خطبہ عید خطبہ جمعہ کی طرح ہے، علماء شیعہ و فقہاء شیعہ میں اکثر کا یہ فتویٰ ہے، اکثریت کا یہ فتویٰ ہے، چونکہ بعض فقہاء نماز عید کو و نماز جمعہ کو واجب سمجھتے ہیں، واجب عینی سمجھتے ہیں، لیکن اکثر فقہاء شیعہ جمعہ کو واجب تخیری سمجھتے ہیں اور نماز عید کو عصر زمانہ عصر غیبت میں یا عصر غیبت کبریٰ میں مستحب سمجھتے ہیں کہ امام معصوم کی موجودگی میں یہ واجب ہے، اب جبکہ امام معصوم نہیں ہے تو مستحب ہے، بعض فقہاء واجب سمجھتے ہیں نماز عید کو۔ واجب ہو یا مستحب ہو، عید عید کا محور در حقیقت امامت ہی ہے۔ یہ فقہا جو عید کو نماز عید کو مستحب قرار دیتے ہیں، واجب نہیں سمجھتے، اہل سنت کے ہاں واجب ہے نماز عید، چونکہ ان کے ہاں امامت کا یہ تصور نہیں ہے لہذا وہ واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں، فرض ہے، لیکن شیعہ مستحب کی نیت سے پڑھتے ہیں چونکہ امام غائب ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے فتویٰ میں فرق آیا ہے جن فقہا نے مستحب کا فتویٰ دیا ہے، کہ چونکہ محور عید کا امامت ہے، جس طرح جمعے کا محور بھی امامت ہے، واجب تخیری کیوں ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں کہ یا ظہر پڑھ لیں یا جمعہ پڑھیں، اس لیے کہ زمانہ غیبت ہے، امام نہیں ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ بھی اس کا محور امامت ہے، نماز جمعہ یہ بھی امامت کے محور میں قرار دی گئی ہے اور نماز عید بھی اس کا محور امامت ہے، چونکہ امام نہیں ہے لہذا یہ فقہا امامت کو امام معصوم کی حد تک ہی سمجھتے ہیں اور اس کے بعد نیابت کے قائل نہیں ہیں، لہذا اس کو واجب نہیں سمجھتے، مستحب سمجھتے ہیں۔ بعض فقہا ہیں جنہوں نے کم ہیں البتہ وہ جنہوں نے نماز جمعہ کے بھی واجب تعینی کا فتویٰ دیا ہے کہ واجب ہے، وہ تخیری نہیں ہے بلکہ معیناً جمعہ واجب ہے، اور نماز عید کے بارے میں بھی ان کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے، واجب عینی ہے اور اس کو واجب کی نیت سے پڑھیں، کہ ظاہر ہے آپ ان کے مقلد نہیں ہیں لہذا مشوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس نیت سے پڑھی ہے درست ہے آپ کی، چونکہ آپ کے مرجع تقلید کا یہی فتویٰ ہے۔ مقصود یہ عرض کرنا تھا اس اختلاف فتاوی سے کہ چونکہ زمانہ غیبت ہے و امام نہیں ہے لہذا مستحب کا فتویٰ دیا ہے۔ ہر چیز امامت سے جڑی ہوئی ہے، نظام امامت سے منسلک ہے، اللہ کا نظام ہدایت کا منظم نظام ہے، منتشر نظام نہیں ہے، یہ نظام ایک محور رکھتا ہے اور وہ محور امامت و ولایت کا نظام ہے، کہ متاسفانہ ہم جس طرح معصوم کی امامت و ولایت سے اور حکومت سے محروم ہیں، اس ان کی نیابت میں جو سلسلہ ہے وہ بھی اگرچہ الحمدللہ اس زمانے میں قائم ہو گیا ہے دنیا میں، لیکن اپنی سرزمین ابھی تک محروم ہے اس سایہ رحمت خدا سے، نظام امامت و نظام ولایت سے. عید کا خطبہ و جمعہ کا خطبہ امام مسلمین خود دے یا مقرر کرے کسی کو، کسی اور کو حق نہیں بنتا نہ عید کا خطبہ دے اور نہ جمعہ کا خطبہ دے، یا وہ خود امام مسلمین ہو یا امام مسلمین کی طرف سے معزون ہو، اجازت ہو اور مقرر ہو اور معین ہو خطبہ دینے کے لیے. اس وجہ سے فقہا نے فتویٰ میں بھی فرق رکھا ہے، چونکہ امامت سے مربوط ہے یہ. امام مسلمین کا دن تاکہ امت کو ہدایت کرے، رہنمائی کرے، خطاب کرے، ان کو ہر جمعے کو بھی خطاب کرے، اور عید جو تمام مسلمین جہان باہم عید کرتے ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی کرے ان کو. اس رہنمائی میں مسلمین سے متعلق امور اور وہ ہدایت جو درکار ہے انہیں آگاہی بھی دے اور انہیں حکم بھی دے جو کچھ انہوں نے انجام دینا ہے. ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی دامہ ظل العالی نے گزشتہ دو روز چند روز پہلے اپنا معروف پیغام جو ہر سال دیا کرتے ہیں حج کی مناسبت سے صادر فرمایا ہے حجاج بیت اللہ کے نام، اور اس میں تمام امت اسلامیہ سے متعلق جو احکام تھے، فرامین تھے، وہ بیان فرمائے ہیں، اور وہی آپ تک ابلاغ کرنا. شاید بعضوں نے وہ خطبہ یا پیغام مشاہدہ کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے، بعضوں کی نگاہوں سے شاید نہ گزرا ہو، لیکن توجہ دے، دھیان دے عزیزان. تشیع جن مشکلات میں پڑ گیا ہے وہ یہ کہ اپنے دین اور اپنے اعتقادات کے پابند نہیں ہیں ہم. ہم تذکروں میں مخالفین کے سامنے امامت امامت کے رٹ لگاتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے، اپنے اندر جب ہوتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں امامت کو، پھر ولایت کو بھول جاتے ہیں، پھر جمہوریت کی طرف، گوسالوں کی طرف، بچڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں صرف مخالفین کے لیے، کہ کوئی پوچھتے بھی ہیں کہ جی ہمارے دفتر میں ہمارے ساتھ مثلا غیر شیعہ ہیں، دوسرے برادران ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی ایسا جواب دیں ہم ان کو بتا سکیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر فرض کرو آپ اس کو نہ بھی بتا سکے اور وہ نہ بھی قانع ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا خود قانع ہونا کافی ہے، آپ کے اوپر واضح ہونا چاہیے. اپنے لیے پوچھو یہ بات، نہ کہ اپنے کلیگ کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے، اپنے پارٹنر کے لیے، کہ آج پارٹنر نے یہ بات کر دی، وہ یہ پوچھ رہا تھا تو آپ ہمیں بتائیں، میں اس کو کیا جواب دوں. بھائی دین آپ کے لیے ہے نہ پارٹنر کے لیے، وہ خود ذمہ دار ہے اپنے دین کا. آپ اس کو تبلیغ ضرور کرو لیکن اپنی تسلی کے بعد، اپنے اعتقاد کے بعد. ہم اپنے اعتقادات پر پابند رہیں، جب اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھا ہے تو آخر تک اس عقیدے کو قائم رہیں اس کے اوپر. جب اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ پیدا کیا ہے، اس وحدانیت کو آخر تک قائم رکھیں، اس میں شرک پیدا نہ ہونے دیں. جب ہم نے رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان لائے ہیں ہم، تو ہم اس ایمان کو آخر تک رکھیں. رسول اللہ کی خاتمیت پر ایمان لائے ہیں، اس خاتمیت کو آخر تک باقی و برقرار رکھیں. اور جب آئمہ کی ولایت و امامت پر ایمان لائے ہیں، اس ولایت و امامت کو آخر تک اپنے اعتقاد کے طور پر رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم جہاں مرضی ہو عقیدے کی بات چھیڑ دیں اور جہاں مرضی ہو وہاں اس کو ترک کر دیں اور غیر ضروری قرار دیں. بس امامت تشیع کے لیے اسلام کا رکن ہے، ہر مرحلے کے اندر آپ کو امامت ہی کے تابع رہنا ہے، امامت کے فرامین پر عمل کرنا ہے. امامت آپ کا عقیدہ ہے، امامت معصوم، امامت رسول اللہ کی ہو تو بھی رکن دین ہے، امامت معصوم کی ہو جانشینی ہے رسول اللہ میں تو بھی رکن دین ہے، اور امامت جانشین امام کی ہو، ولایت جانشین امام کی ہو، نائب امام کی ہو، وہ بھی رکن دین ہے، وہ بھی اعتقاد کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ وہ سیاست ہے، کہ ولایت معصوم، ولایت اللہ دین ہے، ولایت رسول اللہ دین ہے، ولایت معصوم دین ہے، اور ولایت فقیہ سیاست ہے. نہ، جس طرح ولایت اللہ دین ہے، ولایت رسول اللہ دین ہے، ولایت معصوم دین ہے، ولایت نائب معصوم بھی دین ہے، چونکہ انہوں نے مقرر کیا ہے، بندوں نے تو نہیں چنا۔ اور یوں تو نہیں ہوا کہ فقی کو بندوں نے چنا ہے لہذا اس کا کوئی تقدس نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے بنایا ہے وہ رکن دین ہے، تو فقی کو ولی اللہ نے بنایا ہے، معصوم نے بنایا ہے، رسول اللہ نے بنایا ہے، اسی ترتیب سے بنایا ہے۔ پہلے اپنا دین سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے پابند رہیں۔ ہم یہ حالت درست نہیں ہے کہ ہم نعروں کی حد تک دین رکھیں، شعاروں کی حد تک دین رکھیں اور مخالفین کی خاطر دین رکھیں، چند چٹکلے یاد کر لیں مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے، لیکن عملی طور پر اپنے مذہب کو ہم عمل میں نہ لائیں۔ ولی امر مسلمین کے فرامین حجیت رکھتے ہیں جب وہ صراحت کے ساتھ امت اسلامیہ کو خطاب کریں، اس سب کے لیے لازم ہے، وہ واجب ہے ان کی اطاعت کرنا۔ ولی امر مسلمین نے، نائب امام نے اس اپنے معروف حجاج کے نام پیغام میں تین چیزیں اہم بیان فرمائی ہیں، اور وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ اس وقت اہم مسائل امت اسلامیہ کے، ان کی طرف توجہ کریں، علماء اسلام، فقہا، سیاستدان، حکمران، عوام، سرکردہ لوگ، جوانان، خواتین، مرد، سب طبقات اہم مسائل امور مسلمین کے، ان کی طرف توجہ رکھیں، غفلت نہ کریں۔ ان میں تین کو رہبر معظم نے معین کیا ہے کہ یہ تین موضوع اس وقت کے سب سے اہم موضوع ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو خود اس وقت ایران کو درپیش ہیں، انہیں اہم مسائل میں نہیں قرار دیا۔ ایران کا ایٹمی مسئلہ ہے، اسے نہیں کہا کہ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت۔ حتیٰ اور جو مسائل داخلی یا کچھ قرب و جوار کے اندر ہیں، انہیں نہیں کہا یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، وہ بھی مسائل ہیں، لیکن جو اصلی مسائل ہیں جن کے دامن سے دوسرے مسائل نکلتے ہیں، ان تین مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلا مطلب امام مسلمین نے یہ ذکر کیا ہے، رہبر معظم نے، نائب امام نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اتحاد مسلمین، اس وقت دشمن کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں پہلے سے زیادہ تفرقہ ڈالے، تکفیری لشکر اسی کے لیے بنایا ہے تاکہ شیعہ سنی جنگ، عالمی جنگ شروع کی جائے، عالمی شیعہ سنی جنگ، تکفیری لشکر بنایا حزب اللہ کے مقابلے میں اور اس کو لا کر میدان میں اتارا اور ان محاذوں میں بھیجا جہاں شیعہ ہیں، کسی اور محاذ میں نہیں بھیجا، سوریا میں بھیجا، لبنان میں بھیجا، عراق میں بھیجا، ہر وہ جگہ جہاں شیعہ مسلمین آباد ہیں وہاں پر تکفیری لشکر بنا کے بھیجا کہ ظاہر ہے یہ جب شیعہ پر حملہ کریں گے شیعہ جوابی کاروائی کریں گے اور اس طرح یہ جنگ شیعہ سنی ہو جائے گی۔ ابھی بھی آپ اگر بی بی سی جیسے بدبخت ریڈیو یا ٹی وی چینلز کو دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں، سنی شدت پسند تنظیم، شیعہ شدت پسند تنظیم، حزب اللہ شیعہ شدت پسند تنظیم ہے اور داعش سنی شدت پسند، یہ ان کے عنوان ہوتا ہے خبروں کا، یعنی اس جنگ کو حتماً شیعہ سنی کی شکل دینا چاہتے ہیں۔ رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس وقت، اور اس فتنے میں بہت سارے غافل نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے آگاہانہ اس فتنے کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کو ہوا دیتے ہیں، ممکن ہے وہ شیعہ بن کر شیعوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ فتنہ تفرقہ پھیلانا شروع کریں، یا سنی بن کر سنیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ فتنہ پھیلائیں۔ کہ تکفیریت کو رہبر معظم نے عنوان مستقل اور خطر عظیم اس زمانے کے بڑے مسئلوں میں سے نہیں قرار دیا، چونکہ تکفیریت ایک حربہ ہے، داعش ایک حربہ ہے، ایک ٹول ہے، اصل مسئلہ پیچھے دوسرا ہے جس کو رہبر معظم نے عنوان کیا اور ملت کی توجہ اور خصوصاً حجاج کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس فتنے کو بھڑکانے کے لیے کتنے ملکوں کو اس کے اندر شامل کیا، پہلے تکفیری لشکر بنانے میں سارے عرب ملک ترکی سمیت شریک کیے، اور پھر اس کے بعد بنا کر اب اس کو بظاہر سرکوب کرنے کے لیے، یہ اپنا دامن دھونے کے لیے، اصل داعش سرکوب نہیں کریں گے، صرف یہ حملے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میڈیا یہ پھیلا دے یہ بات کہ عرب ملک اور امریکہ اور برطانیہ اور یہ سارے داعش کے مخالف ہیں، ڈرٹی ڈیل کے بقول اپنے چند بندے ذبح کروا کے داعش کے ہاتھوں یا فلمیں بنوا کر، اور یہ تأثر دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ کام، یہ اس سے ہمارا دامن دھل جائے۔ جو بائیڈن نے بیان دیا ہے کہ داعش، ترکی، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور ان ملکوں نے، قطر نے بنایا ہے، اور پھر فوراً کل ہی معافی بھی مانگ لی ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے یہ بیان نکل گیا ہے، میڈیا نے غلط رنگ اس کو دے دیا ہے۔ پہلے اس نے سری یہ بیان دیا تھا کہ یہ ان ممالک نے داعش کو بنایا ہے، نہ انہوں نے سرکوب کرنا ہے نہ ان حملوں میں کوئی سنجیدگی ہے، درحقیقت اپنا دامن دھونا چاہتے ہیں، اس تکفیری لشکر کو باقی رکھ کر اس سے زیادہ ظلم کروائیں گے، زیادہ جنایتیں کروائیں گے اور زیادہ، لیکن جتنی یہ اب درندگی دکھائے گا وہ چھینٹے ان پر بھی پڑنے ہیں۔ اپنا دامن بچانے کے لیے ہوائی حملے شروع کیے، مکاری جس کو رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ ان کا مکر ہے، خطر پہلے داعش کے بارے میں گفتگو تفصیل سے کی ہے کہ یہ کون سا لشکر ہے، کہاں سے پیدا ہوا اور کیا مقاصد رکھتا ہے یہ۔ لہذا محرم آنے والا ہے اور اس میں محور رہبر مسلمین نے فرمایا کہ آپ وحدت مسلمین و اتحاد مسلمین اور تفرقہ کی مذمت اور تفرقہ افکن لوگوں کی اور عناصر کی حوصلہ شکنی کریں آپ۔ یہ دوسرا مسئلہ فلسطین کا ہے کہ فلسطین بہت اہم موضوع ہے جس کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، کہ مشرق وسطی کا نقشہ جو نیا بدلنا جا رہا ہے، بدلا جا رہا ہے، سیاسی نقشہ، اس کا جغرافیائی نقشہ اور اس کا اقتصادی نقشہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اس میں سب سے محور مطلب صہیونزم ہے اور صہیونیوں کو مسلط کرنا اس مشرق وسطی کے اوپر، اور اس خبیث طبقے کے ذریعے سے مشرق وسطی سے استفادہ کرنا استعمار و استکبار کا، اور بیچ میں مسئلہ فلسطین جو اکثر فراموش ہو جاتا ہے اور عرب خیانتکار حکمرانوں کی خیانت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی فرمایا کہ حجاج بھی اور جہان اسلام بھی مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھیں۔ اور تیسرا اور اہم نقطہ رہبر معظم نے اپنے خطاب حج میں و خطبہ حج میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ مطلب جو امام راحل جس پر بہت تاکید فرماتے تھے، اور میں نے پہلے بھی کسی مناسبت سے عرض کیا تھا کہ حقیقتاً اس وقت میراث امام خمینی کا محافظ فقط کی شخصیت ہے، اور وہ رہبر معظم ہیں جنہوں نے انقلاب کو اس روح کے ساتھ بچایا ہوا ہے جس روح کے ساتھ امام خمینی انقلاب قائم کیا تھا، وہ برپا کیا تھا، باقی اس روح کو نہیں لینا چاہتے، باقی روح کے بغیر انقلاب کو لینا چاہتے، کہ انقلاب ہو، لبادہ ہو، لیکن اس کے اندر مبارزہ نہ ہو، اس کے اندر مغرب ستیزی نہ ہو، اس کے اندر روح جہادی نہ ہو، اس کے اندر طاغوت شکنی نہ ہو، بلکہ نام انقلاب کا ہو، اور اس کے نیچے جیسے بیڑ کی کھال کے نیچے بھیڑیا لے آؤ، کھال اس کے اوپر بھیڑ کی ہو، اس طرح یہ انقلاب کی کھال بچانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر حقیقت انقلاب، وہ بے شک ختم ہو جائے، پائمال ہو جائے، ہمیں ایران کو ترقی دینی ہے، ایران بنانا ہے، ایران کو ایڈوانس کرنا ہے، ایران کو خلا میں بھیجنا ہے، ایران فضا میں جائے، ایران پہ پابندیاں ختم ہو جائیں، ایرانی قوم، ایرانیت کو انقلاب کے لبادے میں لپیٹ کر ایرانیت کو دنیا میں مضبوط کرنا، یہ بعض دیگر سیاستدانوں کا ہدف ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے نا، اور جیسا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ ایران مٹ جائے گا تو نہیں مٹے گا، اور امام خمینی فرماتے تھے کہ بنا نہیں اس کے ایران بے ماند، بنا اس کے اسلام بے ماند، ایران ذریعہ ہے، وطن ذریعہ ہے، خاک مقصد نہیں ہے، دین حقیقت میں مقدس ہے جس پر سب کچھ قربان کیا جاتا ہے، جو کربلا کا اصلی پیغام ہے نورانی۔ امام خمینی صریح فرماتے تھے کہ اسلام کتنا عزیز ہوگا کہ جس پر حسین جیسی شخصیت بھی قربان کی جا سکتی ہے، کتنا اہم ہے اسلام کہ جس پر یہاں تک عظیم قربانی دے دینی چاہیے، وہ اسلام کتنا عظیم ہے، بس اس پر اگر ایران بھی قربان ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. یہ امام کا سری فرمان تھا اور امام نے امت اسلامیہ کو ایک بہت بڑے راز سے آگاہ کیا. تاریخ میں پہلی دفعہ, رہبر معظم کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ امام نے ایک بڑا راز دنیا کو بتایا, اور وہ یہ بتایا کہ اسلام کی دو شکلیں ہیں, ایک امریکی اسلام ہے اور ایک ناب محمدی اسلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حقیقی اسلام, اسلام میں ناب. رہبر معظم نے اس خطبے و پیغام کے اندر تیسرا اہم موضوع امت اسلامیہ کے سامنے یہ پیش کیا کہ آپ اسلام ناب اور اسلام امریکی میں فرق کریں, کہ اس وقت امریکی اسلام اسلام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کو, اور امریکی اسلام کی تبلیغ و ترویج ہو رہی ہے, اور امریکی اسلام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, چونکہ اس کا نام بھی اسلام ہے, اس کی شکل بھی اسلام جیسی ہے, اس کا روپ بھی اسلام جیسا ہے, اس لیے لوگ اسے بھی اسلام سمجھتے ہیں, جبکہ یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کا نام ہے اور اس کے اندر روح اسلام نہیں ہے. اسلام حقیقی وہی اسلام ناب ہے. رب معظم نے فرمایا کہ امام نے تاریخ میں پہلی دفعہ یہ راز بیان کیا, اور یہ راز تمام امتوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. امام رضوان اللہ علیہ نے ملت پاکستان کے نام جو پیغام صادر فرمایا تھا, تاریخی پیغام بیداری شہید قائد کی شہادت کی مناسبت سے, اس میں یہی نقطہ فرمایا تھا کہ ابھی بہت ساری ملتوں کو, پاکستانیوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ دنیا میں بہت ساری ملتوں کو اسلام حقیقی اور اسلام امریکی میں فرق سمجھنا باقی ہے, اور خصوصاً ملت پاکستان کو. عزیزان, کہ پاکستان کی الجھن زیادہ ہے, پاکستان کا رسمی مذہب, باقاعدہ سرکاری مذہب و عوامی مذہب تہجر ہے. تہجر یعنی تنگ نظری کا اسلام, فرقہ واریت کا اسلام, چند مسائل کے اندر محدود اسلام, وہ اسلام جو متحجرانہ اسلام ہے. اسلام حقیقی, اسلام ناب, اسلام قرآنی, اسلام اہل بیت, اسلام رسول اللہ, اسلام واحی, وہ اسلام پاکستان میں تبلیغ ہونا باقی ہے. اور یہ فرمان ہے کہ ملت اسلامیہ کا اس وقت فریضہ ہے کہ وہ احیاء کریں اسلام ناب کو, اور فرق بیان کریں اسلام ناب اور اسلام امریکی میں. خطبہ اسلام, علماء اسلام اور مؤلفین و مصنفین و اہل قلم و اہل سخن اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر آدمی اپنے اسلام کو چیک کروائے, ٹیسٹ کرے کہ یہ کہیں میرے پاس جو اسلام ہے یہ امریکی اسلام تو نہیں ہے, آیا یہ وہی اسلام ہے جو خدا نے میری ہدایت کے لیے مقرر کیا تھا. یہ تین اہم موضوع رہبر معظم نے اپنے خطبہ حج میں بیان فرمائے ہیں. اب اس کے علاوہ مسائل پاکستان کے داخلی مسائل ہیں, کہ آپ نے دیکھا پاکستان ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے کے مطابق ہمیشہ ناامن رہے گا, چونکہ ان کی اسٹریٹجی میں اور ان کی ڈاکٹرین میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ خطہ ناامن رہے. چونکہ ناامن رہتا ہے جب مثلا ایک کھیت ہے, وہ کھیت آباد نہ ہو, جب آباد نہیں ہوتا تو اس میں کچھ بوٹیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں. جس کھیت میں گندم اگتی ہے اس میں پولی نہیں اگتی, چونکہ فصل جب کسان بوتا ہے تو وہ جنگلی اور جعلی اور فضول بوٹیاں اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. پاکستان میں گندی بوٹیاں, زہریلی بوٹیاں اور خطرناک بوٹیاں اگانا ہے, اور یہ اگانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ناامن ہو. ناامن رہے گا تو اس میں دہشت گرد پیدا ہوں گے, اس میں گینگسٹر پیدا ہوں گے, اس میں ایسے طبقات پیدا ہوں گے جو اپنے مفادات کے لیے کرائے کے قاتل پیدا ہوں گے. ابھی خود انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ طالبان نے داعش کے ہاتھ پر بیعت کر لیا, پاکستانی طالبان نے, کہ ہم باقاعدہ دولت اسلامیہ کے لیے بیعت کریں گے اور پاکستان میں ان کے لیے فراہم کریں گے نفری. پہلے عرض کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, ماہ رمضان اور اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آپریشن جو ہو رہا ہے اس وقت, اور بڑی کامیاب آپریشن وزیرستان میں ہو رہا ہے, اور جس میں نہ کوئی پکڑا گیا نہ کوئی مارا گیا ابھی تک طالبان میں سے, مقصود یہی تھا, نہ پکڑنا مقصود تھا نہ مارنا مقصود تھا. مقصود یہ تھا کہ جتنی نفری یہاں پر انہوں نے اکٹھی کی ہوئی تھی, یہ چھونی ہے درحقیقت, وزیرستان اور یہ علاقہ دہشت گردی کی چھونی ہے, عالمی دہشت گرد یہاں پرورش پاتے ہیں. چھونی جب نفری تیار کر دیتی ہے, فوج تیار کر دیتی ہے, اسے محاذ پہ بھیجا جاتا ہے. یہ چھونی ہے, چھونی پر اٹیک کیا گیا ہے تاکہ یہ سارے ہم یہ کہیں بھاگ گئے ہیں. وہ دنیا پوچھے گی بھاگ کے کہاں گئے ہیں, تو کہیں جی مار دیے, آپریشن کیا ہے, مار دیا ہے. وہ مار دیا تو اس کسی کی لاش دکھاؤ, کسی کی کوئی تصویر دکھاؤ, کسی کا کوئی نام بتاؤ, کسی کا کوئی چہرہ بتاؤ, کہیں صحافیوں کو لے جاؤ, میڈیا کو لے جاؤ, کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کس کو مارا ہے, کتنا علاقہ آپ نے, لیکن کچھ بتاتے نہیں ہیں. مقصود وزیرستان چھونی میں موجود تربیت یافتہ ساری فورس کو سوریہ اور عراق منتقل کرنا ہے, جو ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے. اور اب طالبان نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم داعش کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان کے لیے کام کریں گے اور ان کی سرپرستی میں کام کریں گے. اب طالبان آہستہ آہستہ خراسانی لشکر بن رہا ہے, آہستہ آہستہ اپنے نام بدل رہے ہیں, خالد خراسانی, فضل اللہ خراسانی اور حمید خراسانی, عمر خراسانی. یہ خراسانی لشکر کے بعض تاریخی اقوال یا روایات کے مطابق خراسان کا ایک خاص تصور ہے, کنسیپٹ ہے, اس کے مطابق یہ لشکر اب خراسانی بن رہا ہے. داعش خلافت اسلامیہ قائم کر رہی ہے خراسان کے اندر, اور خراسان میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عراق, خراسان, عراق, ایران, پاکستان, ہندوستان اور مرکزی ایشیا, یہ سارا, اور افغانستان, یہ سب خراسان کہلاتا ہے. اب یہ خراسانی لشکر بن گیا ہے, یہ نئی ان کی ایک جہش یا کہیں ایک انہوں نے سکپ کیا ہے, ایک قدم آگے اڑان کی ہے کہ اب پہلے انہوں نے داعش نام رکھا تھا. داعش کا مطلب ہے دولت اسلامی شام و عراق, یا عراق و شام, یہ داعش مخفف ہے اس کا, دولت اسلامی عراق و شام. پھر انہوں نے کہا نا عراق و شام ہٹا دو, یہ دولت اسلامی ہے. اب دولت اسلامی بڑھ کر خراسانی دولت بن رہی ہے حکومت, اور خراسان اتنے ممالک کو شامل ہے. یہ تیاریاں در حقیقت ہو رہی ہیں, اور پاکستان اس خراسانی حکومت کے قیام کے لیے یہاں جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, تھیوریسین, جنہوں نے یہاں یہ بوٹی لگائی ہے. یہ باغبان ہیں حمید گل جیسے, اور اس طرح کے یہاں موزی, انتہائی خطرناک و خبیص عناصر موجود ہیں جنہوں نے یہ پلید بوٹیاں یا گاڑیاں لگائی ہیں, اور وہ اب پھل دے رہی ہیں, اور انہیں عراق اور شام اور ادھر بھیجا ہوا ہے. اور یہ تشیع بہت رہے, ہوشیار رہے تشیع عزیزان ایمان, یہ نہ ہو کہ جاعت میں جھنڈا انقلاب کا ہو اور زبان پر نعرہ حمید گل کا ہو. حمید گل اس وقت شیعہ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے, تشیعوں کو کسی ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی کرنے جا رہا ہے, چونکہ ایک بڑا تھیوریسین بن گیا ہے یہ دہشت گردی کا اور بنا رہا ہے. پاکستان کو ناامن رکھنا عالمی اسٹیبلشمنٹ کی اصلی پالیسی میں سے ہے, جس میں ہمارے بعض نادان حکمران بھی اور سیاستدان بھی اور بعض دیگر بیوروکریٹس بھی اور بعض جرنیل بھی بعض اوقات اس کا حصہ بن جاتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے, یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے احمقانہ, چونکہ پاکستان ناامن رہنے سے تباہی ہوگی, ہر چیز تباہ ہو جائے گی پاکستان کی. جو پاکستان کو ناامن رکھ کر اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ خود بھی تباہ ہو جائیں گے. نہ یہ حکمران رہیں گے, نہ سیاستدان رہیں گے, نہ یہ جرنیل رہیں گے, نہ بیوروکریٹس رہیں گے. احمقانہ ترین اسٹریٹجی دنیا کی یہ ہے کہ ہم ناامن کر کے اپنا مفاد حاصل کریں, یہ سب سے زیادہ احمقانہ سوچ ہے. اور خدا ان کو عقل دے, ہدایت دے, اگر نہیں ہے اس قابل خدا ان کو نابود کرے جنہوں نے اتنا زہریلا منصوبہ بنایا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ناامن رہے تاکہ گندی بوٹیاں اگتی رہیں. مثلا کراچی ناامن رہے تاکہ گینگسٹر پیدا ہوتے رہیں, بتاخور پیدا ہوتے رہیں, اور وہاں پر یہ جڑی بوٹیاں, جنگلی بوٹیاں, طالبان اور دہشت گرد یہ اگتے رہیں. پنجاب ناامن رہے, سرحد ناامن رہے, ہر خطہ ناامن رہے. امنیت پاکستان کی ضرورت ہے, پہلی ضرورت پاکستان کی یہاں پر مکمل امن ہے. مکمل امن, نہ سب کو مار کے اور سکون قائم کر دینا, نہ, بلکہ دہشت گردوں کو یہاں سے ختم کرنا, اور دہشت گردوں کو پالنے والوں کو یہاں سے ختم کرنا، ان کو لا تعلق کرنا، اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کون کرے گا پاکستان میں امن قائم؟ ظاہر ہے حکومتیں جو حصہ ہیں نا امنی پھیلانے کا وہ نہیں کر سکتی، بیوروکریٹس جو حصہ ہیں نا امنی پھیلانے کا وہ نہیں کر سکتے، جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہے نا امنی کا ان سے کوئی توقع نہیں ہے، یہ بھی بیوقوفی ہے کہ ہم یہ کہیں گے ان کو ابھی عقل آ جائے گی اور یہ امن قائم کریں گے، نہیں کر سکتے. امن پاکستان میں ملت قائم کر سکتی ہے عوام، اور عوام اس وقت کر سکتے ہیں جب باشعور ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، انہیں اصل بات سمجھ میں آ جائے. یہ امن ان لوگوں کے ہاتھوں سے قائم ہوگا، لیکن لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، آگاہ کرنے کی، ورنہ مداری اور یہ سامری و آزری جو مشغول ہیں اس وقت ملت کو مشغول کیے ہوئے اور ناامنی مزید بڑھانے میں، یہ ملک اور تباہی کے دہنے پر لے جائیں گے. یہ اتفاقات جو پاکستان میں ہوتے ہیں اور بڑی آسانی سے یہاں ہضم ہو جاتے ہیں، مثلا ڈاک یارڈ پر حملہ ہوتا ہے، ساتویں دن اخبار میں آتا ہے، کتنا بڑا حادثہ ہے کہ دہشت گرد پاکستان کی نیوی پر حملہ کرتے ہیں، فوج پر، اور جا کر سمندر کے اندر جا کر، وہ بھی جہاز پر، اور اندر سے فورسز بھی میں بھی ایسے خائن موجود ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا ملک کسی اور چڑھائی کر دیتے ہیں، ایئر بیس پہ، ایئرپورٹ پہ، جہازوں پہ حملے کرتے ہیں، اور اندر گھسے ہوئے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں. یہ خطرناک ترین حد تک جا پہنچا، یہ علامتیں بہت خطرناک ہیں کہ عرض کیا یہاں تماشائی رہنا قوم کا اور امت کا درست نہیں ہے. اگر یہ قوم انہی کے سپورٹ ہوئی رہی اور انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہوا تو یہ آخری حد تک پاکستان کو لے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل رہبر معظم نے امریکہ کے اس منصوبے کے بارے میں کہ داعش کو ختم کرنا ہے اور عراق میں حملے کرنے اور اپنی ایک نئی الائنس بنایا، اور وہی جنہوں نے بنائی ہے انہی کو اب سرکوب کرنے کے لیے نیا لشکر بنایا، رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ عراق پاکستان کی طرح ہو جائے امریکہ کے لیے. یعنی جس طرح پاکستان میں امریکہ کو کھلی چھٹی ہے جو مرضی ہے کرے، چاہتا ہے عراق میں بھی یہی حالت ہو اس کی. ابھی افغانستان میں اس نے کر لیا ہے، افغانستان کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ کر لیا ہے اس نے کیپیٹولیشن کا قانون، کہ جس میں امریکیوں کو تمام افغانی شہری حقوق حاصل ہیں، بلکہ ان سے برتر، کہ اگر کوئی امریکی افغانی کو قتل کر دے اس امریکی پر افغانستان میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، اس پر امریکہ میں مقدمہ چلے گا، لیکن اگر کسی افغانی نے امریکی کو قتل کر دیا اس پر امریکی مقدمہ چلائیں گے، وہیں پر اس کو سزا دے دیں گے. یہ وہی قانون ہے جو ایران میں انقلاب کا باعث بنا، ایرانیوں نے بھی یہ ایگریمنٹ امریکہ سے کیا تھا اور امام نے اس کی مخالفت کی. ابھی پہلا قدم اشرف غنی سربراہ بنا ہے، نیا افغانستان میں تبدیلی آئی ہے. احمد زئی یہ بھی ایک مورا ہے، ورلڈ بینک کا ملازم تھا، انہوں نے معین قریشی کی طرح تیار کر کے بھیجا ہے. حیدر البادی یہ بھی برٹش نیشنل ہے جو عراق کا وزیر اعظم بنا ہے. مشرق وسطی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، خاص مورے ہیں انہوں نے چنے ہوئے ہیں اور ان کو جہاں فٹ کرنا ہوتا ہے وہاں جا کے بٹھا دیتے ہیں. اشرف غنی نے آتے ہی فوراً پہلے دن، صدارت کے پہلے دن یہ کام کیا کہ امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ امریکیوں کو افغانستان کے اندر تحفظ حاصل ہے، اب وہاں بھی ان کو کھلی چھٹی ہے جو مرضی ہے کریں. پاکستان میں ایگریمنٹ کی بھی ضرورت نہیں سمجھی امریکہ نے، افغانستان جتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ کوئی معاہدہ کرتا پاکستانیوں کے ساتھ کہ بھائی ہم پاکستان میں، ہمیں کھلی چھٹی دو، جو مرضی ہے کریں، اس کے بدلے میں یہ ڈالر لو تم. انہوں نے یہاں ایگریمنٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، بلکہ یہاں اور رویہ ہے ان کا، اور روش ہے ان کی، اور یہاں ان کو کھلی چھٹی ہے. رہبر معظم کا فرمانا تھا کہ عراق میں یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کھلے بند ہو جائیں اور وہاں جا کر یہ اپنی منمانی کریں. پاکستان کو عبرت کے طور پر پیش کیا، اور یہ بہت قابل افسوس صورتحال ہے کہ پاکستان جو بالکل اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اور ملت محض تماشائی بن رہی ہے، اس کا کام فقط دیکھنا، جلدی جلدی دکانیں بند کرتے ہیں، دفتر بند کرتے ہیں، آفس کلوز کرتے ہیں، جی ابھی دھرنے والے جمع ہوں گے، دھمال ہوگی، لڑکیاں ناچیں گی، لڑکے آئیں گے اور بڑکیں ہوں گی وہاں پر، اور پھر ہم سنیں، تھوڑی سی تفریح ہو جائے گی، آج دن بھر جو دکان پہ نقصان ہوا ہے تھوڑا سا غم غلط ہو جائے گا. یہ پاکستانی ملت کا وتیرہ بن گیا ہے کہ مداری لگائیں, شو پیش کریں, میڈیا شو پیش کرے, ملت تماشا دیکھے اور ہنسے, اور ملک اس طرح سے دھیرے دھیرے تباہی کی طرف جا رہا ہے. خداوند تبارک و تعالی اس ملت کو, اس ملک کو ہر دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگارہ یہ عید سعید قربان تمام بشریت کے لیے و تمام مسلمین کے لیے, تمام عالم اسلام کے لیے و بالخصوص پاکستان کے لیے پروردگارہ اسے خیر و برکت قرار دے. خدا بندہ اس عید سعید قربان کی حقیقت و فلسفہ و حکمت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سیرت ابراہیم, سیرت اسماعیل و سیرت حضرت حاجر پر چلنے اور دوسروں کو چلانے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلامیہ کو آگاہی و شعور عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد, مملکت پاکستان نا امن ہے خدا بندہ, اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد اور منحوس شیطانی منصوبے بنانے والوں کو سرپرستوں سمیت نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں کو, ان کے مددگاروں کو رسوا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام میں اٹھنے والے فتنوں کو نیست و نابود فرما, فتنہ تکفیریت کو نابود فرما, فتنہ داعش کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, ملت عراق کی نصرت فرما, ملت فلسطین کی مدد فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد شہداء ذکر کرنا تھا, یاد نہیں رہا مجھے میں خطبے کے اندر کہ کوئٹہ میں شہداء ہیں, کوہاٹ کے اندر شہداء ہیں, آخری حوادث جو ہوئے اور اکا دکا چند کراچی کے اندر ہمارے عزیز شہید ہوئے, کہ یہ گزشتہ سال تشیع کے لیے بہت پرمصائب سال تھا. خدا بندہ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, ان حادثوں میں زخمی ہونے والوں کو اور پہلے حادثوں میں زخمیوں کو خدا بندہ جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما, بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. خدا بندہ خانوادہ شہداء کو صبر و استقامت عطا فرما. پروردگارہ سیلاب زدگان, مصیبت زدگان, جن کے اموال, جن کی زندگیاں اس آفت طبیعی سے تباہ ہوئی ہیں, خدا بندہ اپنے خزائن غیبیہ سے ان کی مدد فرما, اس ملت کو ان مصیبت زدوں کی مدد کے لیے توفیق عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء, پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص عراق میں, شام میں, لبنان میں, سعودی عرب میں و بالخص پاکستان میں, ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت تشیع کے اندر بیداری و شعور قائم فرما, ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام دنیا میں, بالخصوص دنیا اسلام میں و بالخص اس مملکت پاکستان میں نظام حق الہی امامت و ولایت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں اسپتالوں میں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. عید کا دن صلہ رحمی کا دن بھی ہے, عید میں قربانی مستحب ہے, نماز ہے اور تکبیرات ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو جا کے ملنا, اور اگر کسی سے کوئی قدورت ہے اس سے معذرت کرنا اور اس کی قدورت کو ختم کرنا بھی مستحبات میں ایک. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین میں محبت و الفت عطا فرمائے, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم.